السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، مولانا اظہر مسعود ان کے خلاف اقوام متحدہ کے اندر قرارداد چین کی مداخلت پر مؤخر ہو گئی۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کرتارپور راہداری پر پاکستان بھارت مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا ہے، اور ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے اس میں پاکستان کے اندر نئی ویزا پالیسی کے اجرا پہ گفتگو ہوگی، جس میں 175 ممالک کے شہریوں کے لیے پاکستان کا ویزا آن لائن دستیاب کر دیا گیا ہے، جبکہ 50 ممالک کو پاکستان ایئرپورٹ پہنچنے پر ویزے کی سہولت میسر ہوگی۔ ٹوریزم کو، سیاحت کو پروموٹ کرنے کا مقصد ہے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ اگلا ہمارا سیگمنٹ، گزشتہ روز آپ نے سنا ہوگا کہ پنجاب اسمبلی کے اندر اراکین اسمبلی کی اور آف کورس وزیر اعلیٰ کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا تھا، وزیر اعظم عمران خان اس سے نالا ہیں، انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے، اور اب بظاہر اس کے اوپر ری وزٹ کیا جا رہا ہے اس صورتحال کو۔ اور آخری حصے میں ہم بات کریں گے، کل ہم نے اس پہ ایک رپورٹ بنائی تھی لیکن ایکسکلوسو انٹرویو، ایس وائی قریشی صاحب کا، فارمر انڈین چیف الیکشن کمشنر ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے کہ بھارت کے اندر انتخابات کس قدر قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جو قرارداد پیش کی گئی اس کو التوا میں ڈال دیا ہے، جس میں شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے کی سفارش کی گئی تھی۔ یہ قرارداد سلامتی کونسل کے تین مستقل اراکین، امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے مشترکہ طور پہ پیش کی تھی۔ قرارداد میں مسعود اظہر کو سلامتی کونسل کی کمیٹی نمبر 1267 سے بین الاقوامی دہشت گرد قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ سلامتی کونسل کی یہ کمیٹی جو ہے وہ القاعدہ اور دیگر شدت پسند تنظیموں کے درمیان پابندیوں کا نفاذ اور ان پر عمل درآمد کی نگرانی کرتی ہے، لیکن بدھ کو جب سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تو اس کے دوران چین نے تکنیکی بنیادوں پر قرارداد کو التوا میں ڈالنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ ان حالات میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہے اور بھارت کا مطالبہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی تنظیموں اور ان تنظیموں کے رہنماؤں کے خلاف کارروائی کی جائے، اور دباؤ بھی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس ڈیولپمنٹ کو پاکستان کی ایک سفارتی کامیابی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ تجزیہ ہم کریں گے اور جائزہ ہم لیں گے کہ چین نے یہ قرارداد اگر تکنیکی بنیادوں پر بھی اگر مؤخر کی ہے تو وہ کیوں کر کی ہے۔ انالیسس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انور اقبال صاحب، یو ایس بی سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ این کے سنگھ صاحب ہمیں بھارت سے جوائن کر رہے ہیں، بھارت سے پولیٹیکل کمنٹیٹر، سینئر صحافی، اور مشتاق احمد میر صاحب سابق سفیر ہیں اور انٹرنیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ انور اقبال صاحب، سب سے پہلے تو آپ اس سٹوری کو فالو بھی کر رہے تھے، یہ ڈیولپمنٹ ایسے دنوں میں جب سرحدوں پہ کشیدگی ہے، پاکستان بھارت کشیدگی ہے، بھارت ایسے اہداف کو براہ راست بھی نشانہ بنانے کا عندیہ دے چکا ہے، پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟
دیکھیں، پاکستان کے لیے باعث تشویش ہے میں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ چوتھی دفعہ چائنا نے آپ کی مدد کی ہے اور قرارداد پہ عمل درآمد کو روک دیا ہے، لیکن اس طرح کب تک یہ معاملہ چلے گا؟ آپ کو کوئی نہ کوئی اس پہ واضح پالیسی بنانی پڑے گی جس پہ آپ کو اس طرح بار بار امبیرسمنٹ نہ ہو۔ ایک چیز ہے، ایک شخصیت ہے جس کو اقوام متحدہ پہلے بھی دہشت گرد قرار دے چکی ہے اور آپ نے اس کے خلاف ایکشن لینا ہے، تو آپ اس کو کب تک التوا میں ڈالتے رہیں گے؟
صحیح۔ سو لیکن اس کو بظاہر ایک کامیابی کے طور پہ بھی دیکھا جا رہا ہے، اور کیا پاکستان کوئی کلیریفیکیشن دے سکتا ہے؟ کیا کرنا ہوگا اگر یہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے؟
ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں موجودہ صورتحال میں تو کامیابی ہے، وہ اس طرح سے کامیابی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہوئی تھی سرحدوں پہ، اور جس طرح ایک انڈین جہاز لائن آف کنٹرول کراس کر کے متنازع علاقے میں نہیں، پاکستان کے اندر داخل ہو گئے تھے، بالا کوٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے، لائن آف کنٹرول پہ نہیں ہے، وہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، وہاں داخل ہو کے انہوں نے بمباری کی تھی۔ اس کے بعد جوابی کارروائی میں بھارت کے دو جہاز گرا لیے گئے، تو ان حالات میں لگ یہ رہا تھا سارا سلسلہ کہ جو بھارتی وزیر اعظم مودی ہیں جن کو الیکشن کا سامنا ہے، وہ اپنے حلیف ممالک کے ذریعہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے اقوام متحدہ میں ایک جو سفارتی فتح حاصل ہو جائے تاکہ وہ ان کو ان کے الیکشن میں مدد ملے۔ تو پاکستان میں تو اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ ساری جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ مودی کی کمپین کا حصہ ہے، اس حوالے سے مودی حکومت کو، مودی سرکار کو ایک سفارتی فتح سے روک دیا گیا.
صحیح. سو اس ریفرنس میں دیکھا جا رہا ہے، بھارت سے ہمیں جوائن کیا ہے این کے سنگھ صاحب نے، مشتاق احمد میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. این کے سنگھ صاحب، معافی اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی کوآرڈینیشن میں ہمیں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور آپ کو اس لیے پھر ایٹ 11th آور جو ہے وہ بتا سکیں ہم اور آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بھارت جو ہے وہ آف کورس اس کے اوپر مایوسی کا اظہار کر رہا ہے کہ چائنا کا جو انیشیٹو تھا جس پہ تکنیکی بنیادوں پہ مولانا مسعود اظہر کے خلاف جو قرارداد تھی پیش کی گئی امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی جانب سے، سو اس کو دہشت گرد قرار دینے کی اس میں سفارش تھی، لیکن چین کی جانب سے یہ قرارداد تکنیکی بنیادوں پر اس کو التوا میں ڈال دیا گیا ہے کیونکہ وہاں سے اعتراض آنے کے بعد بھارت نے اس پہ مایوسی کا اظہار کیا ہے. بھارت میں کیسے دیکھا جا رہا ہے اس سے اس اس پیش رفت کو؟ اور
احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان آج بھی سیریس نہیں ہے، جو دراصل اس کی اپنی پرابلم ہے. آپ مسعود کو چھوڑ دیں، ہزاروں مسعود آپ کے ہاں پیدا ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہندوستان اس سے کچھ دقت میں آئے، لیکن آپ جو یہ کر رہے ہیں آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ ہندوستان پاکستان کر کے مسعود اظہر کا دھندا کیا ہے، حافظ سعید کا دھندا کیا ہے، آپ کس طرح سے خود ہی پوری طرح اس سے تکلیف میں ہیں. آپ کے ہاں سینا کے اسٹیبلشمنٹ پہ بچوں کے اسکول میں حملہ ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے تحریک نے کیا ہے، اس کے بعد بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کے بعد بھی مسعود اظہر کو آپ پالتے ہیں یہ مان کے کہ نہیں صاحب یہ تو کشمیر میں کرا رہے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. اب آتی ہے بات چائنا کے یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جس میں اس نے فردر کوئریز کی بات کی ہے. جب یہ اقرار نامہ مسعود اظہر کی طرف سے ہو گیا ہے کہ یہاں یہ میں نے کروایا ہے، اور یہ اقرار نامہ سبھی کے پاس ہے، پاکستان کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، اور یہ خود ہی اس نے کہا ہے، اس سے کوئی وہ نہیں ہے، اور اس نے اس کی تصویر بھی دکھائی، اس کا جو اعلان تھا وہ بھی بتایا ہونے کے پہلے، گھٹنا کے پہلے کا. تو اس کے بعد بھی کچھ آپ کو یہ پروف چاہیے؟ آپ مذاق کرتے ہیں، پروف آپ اپنے یہاں جب سینا کے اس پہ حملہ ہوتا ہے، جب آپ کے نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ پہ پانچ لوگ گھس جاتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کو پروف کی ضرورت ہے؟ آپ کا جج وہاں کا فیصلہ دیتا ہے شام کے 4 بجے، اور اس ڈر سے کہ مار نہ دیا جاؤں اس کے بعد وہ دبئی چلا جاتا ہے فلائٹ پکڑ کے، اس کے بعد کی آپ کو پروف چاہیے؟ کیسی ہے ذہنیت؟ میں تو کبھی کبھی پریشان ہوتا ہوں کہ کیا ہم ابھی بھی پریمیٹیو آدیواسی کلچر میں ہیں، ابھی بھی اس پریمیٹیو کلچر میں رہ رہے جہاں ہم اپنی بہبودی کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. مجھے بڑا بات اس کی نہیں ہے کہ اظہر کو آپ رکھیے، اس کو پالیے پوسیے اور مضبوط کیجئے، لیکن یہ آپ کے لیے تکلیف ہوگا، یہ پوری دنیا کے لیے تکلیف ہوگا. آج آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اس پوری دنیا کی یہی دقت ہے، چین کی بھی یہی دقت ہے. چین آج بڑے اطمینان سے پاکستان کو گڈ ہیومر میں رکھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں صاحب چونکہ ویٹو پاور ہے ہم نے پھر اپلائی کر دیا، لیکن کیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہم ایک قدیم سبھیتا جو پرمیٹیو اسٹیج تھا ہم اس پہ چلے گئے ہیں، اور لاجک مطلب جو اسٹریٹ چیزیں ہیں اس میں بھی ہم لاجک تلاشتے کہتے ہیں. ایسا صاحب بتائیے، یہ نریندر مودی نے خود ہی کروا دیا. دنیا کا کوئی پرائم منسٹر، آپ نے کبھی اپنے پرائم منسٹر کو یہ کہا ہے؟ آپ ہندوستان پہ آئیں گے جو جمہوریت ایک مضبوط جمہوریت ہے اور جس کے کم سے کم 90 کروڑ ووٹرز ہوتے ہیں، اس کا جیتا ہوا پرائم منسٹر، اور آپ آروپ یہ لگاتے ہیں صاحب یہ تو مودی کا اپنا ہے الیکشن کے دوران، کس طرح کی ذہنیت سے آپ کر لیں؟ آپ چائنا سے پھر ایک بار ویٹو دلوا لیں، پھر مسعود کو کریں، لیکن بس مجھے یہی ہے کہ آپ ہیومینٹی کے بیسکس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور اس سے دقت آپ کو ہوگی، آپ پھر پچھڑتے جا رہے ہیں.
یہ بتائیے گا کہ چائنا
وہ ہوگا اسسمنٹ ہوگا تو مانا جائے گا کہ یہ ابھی بھی پرمیٹیو اسٹیج سے پاکستان نکل نہیں پایا ہے.
تو چائنا بھارت کی بات کیوں نہیں سمجھ پا رہا ہے، اس کے موقف کو
کیوں سمجھے گا؟ اس کو اگر دو اگل بغل میں دشمن دیش ہیں تو اس کو تو اچھا ہے سمجھے، اس کو دقت نہیں ہے نا ابھی، اس کو ابھی فی الوقت دقت نہیں ہے. اور جو دقت وہاں کے مسلمانوں سے چائنا کو ہے، اس میں پاکستان نے انڈورس کر دیا ہے کہ ہاں وہ آپ سبجوگیٹ کریں ان کو، انہوں نے بین کر دیا ہے کہ باہر آپ کوئی بھی وہ نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، اندر ہی جا کے پڑھیں گے. اس کو پاکستان سب سے پہلے کہا تھا، بالکل صحیح بات ہے یہ، ہمارے ہندوستان میں تو یہ نہیں ہے دقت. तो इसके बावजूद आपका सवाल जो है कि तो चाइना को ये समझ में नहीं आ रहा, चाइना के समझ में आ रहा है, लेकिन फिलवक्त चाइना को ये दिक्कत नहीं है, ये ह्यूमैनिटी पे और ये पूरी दुनिया की हिस्ट्री रही है कि हम जब बच जाते हैं तो बाकी जगह होता रहता है तो हम दूसरी तरफ मूव कर लेते हैं, फिर वो एक दिन हमारी तरफ आता है। और मुझे लगता है कि ये बात समझने की है।
इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ
जी, मैं आपके पास आता हूँ अनवर साहब, चलो आप कह लीजिए फिर मैं मुश्ताक अहमद मेहर साहब की तरफ। जी
देखिए, इसमें एक बात, ये इनकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि दहशतगर्दी हमारे लिए भी एक मसला है बहुत बड़ा, और हमारे यहाँ 3,000 से ज्यादा फौजी का शिकार हुए, 70,000 लोग मारे गए हैं, और हमें दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ये हमारे मुफाद में है। लेकिन साथ ये है कि जो इंडिया का रवैया है ना, इंडिया इस मामले से कश्मीर को बिल्कुल अलग करके देखना चाहता है, वो इस बात को तस्लीम ही नहीं करना चाहता कि कश्मीर कोई मसला भी है, और इसकी वजह से गलतफहमियां पैदा होती हैं, इसकी वजह से सारा कुछ होता है। आप इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करे और कश्मीर के मसले पे करे और तमाम मसाइल पे करे, बातचीत ही इसका हल है, बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं।
जी मैं मुश्ताक अहमद मेहर साहब को इंगेज करूँ। मैं मेहर साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस सारे कजिए पे आपका एनालिसिस, आपका तजिया, और जैसे एन के सिंह साहब भी कह रहे हैं और बाकी भी सेम वॉइस ये हैं कि अगर इस तरह की एंटिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की मर्जी के अगेंस्ट, जैसे पाकिस्तान की स्टेट का एक मौकफ है, अगर वो अपने नेबर्स को, पड़ोसियों को टारगेट करते हैं, तो इनको बचाने में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी कैसे होगी अगर ये बच जाते हैं एक दोस्त मुल्क के तकनीकी बुनियादों पर उठाए गए एतराजात के सबब, तो इसमें पाकिस्तान की सक्सेस कैसे होगी?
जी मैं समझता हूँ कि हमारे दोस्त जो हिंदुस्तान से बात कर रहे थे बहुत जज्बाती हो रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये सारा रीजन जिसमें हिंदुस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान शामिल है, एक स्पेशल एटमोसफेयर में आ गया है, और उसको कहते हैं डोमेस्टिक टेररिज्म। ये अफगान वार से शुरू हुआ है और ये हर मुल्क में है। पाकिस्तान हत्तुल मकदूर मुकम्मल कोशिश कर रहा है और एक्शन ले रहा है, और जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा है, हमारी जो कैजुअलिटीज हुई है वो इन तमाम मुल्कों से ज्यादा है, और हम सबसे पहले इन लोगों की बेखकनी के लिए तैयार हैं। मुश्किल ये है, इंटरनेशनल लॉ है कि जब तक कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो तो आप प्राइवेट ग्रुप्स पे कानून के लिहाज से हाथ नहीं डाल सकते और उनको पकड़ के यूनाइटेड नेशन या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे सकते। यही लीगल व्यू पॉइंट है और यही कानून के लिहाज से हमारी कोर्ट ने डिसाइड किया है कि मसूद या जो भी लोग हैं, मुझे नाम नहीं आता क्योंकि मैं चीजों में डील नहीं करता, इन लोगों के खिलाफ कोई आपके पास सबूत नहीं है जो इनको इंक्रिमिनेट कर सके कानून के लिहाज से, पाकिस्तान के कानून के लिहाज से। हम हर पाकिस्तानी को हैंडओवर करने को तैयार है, हिंदुस्तान को या किसी और मुल्क को, अगर हमारी कोर्ट उसको इजाजत दें। अगर हमारी कोर्ट जो कि फाइनल अथॉरिटी है डिसाइड करती है एविडेंस की बेसिस पे, लॉ की बेसिस पे कि ये लोग मुजरिम नहीं है और ये जो टेररिज्म की जंग है ये उसका असर है, तो उसमें फिर हुकूमत पाकिस्तान हर पाकिस्तानी को प्रोटेक्ट करती है, और उसके लिए हमें चीन की जरूरत पड़े, हमें फ्रांस की जरूरत पड़े, हमें जर्मनी की, जो भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है हम उनके पास जाएंगे। चीन हमसे कुछ प्यार मोहब्बत नहीं करता, वो एक लीगल पोजीशन देखते हैं एक शख्स की, एक इंसिडेंट की। वो हमारे बॉर्डर पे हैं, उनके पास भी माइनॉरिटीज हैं, उन्हें पता है पाकिस्तान के हालात कैसे हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने किस कदर शद्दो मत के साथ, किस कदर फुल फोर्स के साथ एयरफोर्स इस्तेमाल की है, आर्मी इस्तेमाल की है, और बेखकनी की है इन लोगों की। ये जो सारा सेंट्रल एशियन जिहादी एलिमेंट्स पाकिस्तान के अंदर इकट्ठे हो गए थे पहली अफगान वार में, उनको हमने ये निकाला है। तो मैं समझता हूँ कि ये इमोशनल हो रहे हैं, और जैसा कि आपने खुद कहा है, इन्हें एक लम्हे के लिए, एक मिनट के लिए नजर نظر ڈالنی چاہیے کشمیر پہ. کشمیر وجہ ہے اس ٹیررزم کی, یہ مسعود یا کوئی اور شخص یا آرگنائزیشن نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اب ذرا چونکہ مجھے وقت کی کمی ہوتی ہے, اس سے ایک اور بھی اسی سے لنکڈ ایک ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان اور بھارت سے متعلق ہے. کرتارپور راہداری پر پاکستان اور بھارت کا درمیان مذاکرات ہوئے ہیں. اس کشیدگی کے ماحول میں مذاکرات ہونا بذات خود ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے, اور پہلا دور ان مذاکرات کا مکمل ہوا ہے. پاکستان کی جانب سے ان مذاکرات کے اندر پاکستان کے دفتر خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل جو ہیں برائے جنوبی ایشیا ڈاکٹر محمد فیصل, انہوں نے پاکستانی ڈیلیگیشن کی قیادت کی تھی, اور یہ وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری ایس سی ایل داس نے بھارت کے وفد کو لیڈ کیا تھا. مذاکرات ہوئے ہیں, یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی کچھ ایشوز کے اوپر اختلافات ہیں, لیکن وہ اختلافات میڈیا میں نہیں لائے جائیں گے. 19 مارچ کو کرتارپورہ میں زیرو پوائنٹ پر ایک بار پھر ماہرین کی, جو تکنیکی ماہرین ہیں, ان کی ملاقات ہوگی, جبکہ وفود کی سطح پہ بتایا جا رہا ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور 2 اپریل کو پاکستان کی میزبانی میں واگھا کے اوپر ہوگا. تو یہ کتنی بہتر ڈیولپمنٹ ہے, اس کے باوجود کہ کشیدگی ہے, لیکن جو کمٹمنٹ کی گئی پاکستان کی جانب سے اور جو بھارت کے سے خاص طور پہ سکھ کمیونٹی کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا, اس ریفرنس میں اس راہداری کے لیے انگیجمنٹ کا برقرار ہونا کتنا بہتر ہے. این کے سنگھ صاحب, آپ کی رائے.
جی میں اس پورے اس سے ڈیولپمنٹ سے آج کے واقف نہیں ہوں, اس لیے بہت کچھ کمنٹ نہیں کر پاؤں گا, لیکن اگر یہ دونوں کے بیچ میں ہو جائے کوئی, تو یہ وہاں کی سکھ کمیونٹی کے لیے ایک بڑی بات ہوگی, اور میں چاہوں گا کہ دونوں کے بیچ میں اگر کوئی ایک کامن وہ نکل آئے, کامن پوائنٹ آ جائے, تو ایک بہت اچھا رہے گا. اور ہمارے اب صرف سکھ کمیونٹی نہیں بلکہ سبھی کے لیے ایک بڑی ایک مسرت کی چیز ہوگی.
صحیح, چلو آپ چونکہ اسے واقف نہیں, میں آپ سے ضمن نیب کا ایک اور
چاہتا تھا.
جی جی پلیز.
میرے یہاں کافی مقبول شاعر ہیں, اور وہ شاعر صرف یہی نہیں پاکستان وغیرہ بھی جاتے رہتے ہیں, نواز دیوبندی, ان کا ایک چھوٹا سا شعر ہے, ان کے قتل پہ میں بھی چپ تھا, میرا نمبر اب آیا, میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں, اگلا نمبر آپ کا ہے.
بہت اعلیٰ شعر ہے, بہت کچھ آپ اس میں کہہ گئے ہیں. میں لیکن آپ سے کچھ اور بھی جملہ چاہوں گا کہ آج پاکستان کے پرائم منسٹر نے اگرچہ وہ ٹورزم کی وہ بات کر رہے تھے اور پھر وہ ریلیجیس ٹورزم کی بات کر رہے تھے, یہ کرتارپور کا بھی ذکر ہوا, تو وہ تھوڑے آپٹمسٹک ہیں کہ یہ جب انڈیا کے اندر الیکشنز ہو جائیں گے سو بھارت کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہو جائیں گے, اور یہ سارا ٹورزم اور ایک دوسرے کی طرف آنا جانا وہ بہتر ہو جائے گا.
یہ کمنٹ ہی بہت گھٹیا قسم کا ہے, اور کوئی بات نہیں ہے. آپ ایک جمہوریت کو, جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کچھ جگہ پہ واقعی مکمل جمہوریت ہے اپنے سارے ویلیوز کے ساتھ, اس میں ہندوستان ہے, اس کے آپ پرائم منسٹر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تناؤ یہ تو ختم ہو جائے گا. یہ جو سینٹنس ہے اس میں لوجیکل فیلسیز بہت ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے بزرگ جو ابھی تقریر کر رہے تھے پاکستان سے, زندگی کے 70 سال مجھے لگتا ہے انہوں نے بتائے ہوں گے, لیکن شاید وہ ابھی بھی نہیں سمجھ پائے کہ یہ حکمران جو ہوتے ہیں یہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. اور ایک نان ڈیموکریسی, آپ جانتے ہیں کہ آپ پاکستان میں 30 سال آپ سینا کے اس حکومت میں رہے ہیں, 32 سال, اس کے باوجود جب یہ نکلتا ہے کہ صاحب مسعود اجب مسعود کیوں زندہ ہے, حافظ سعید کیوں ہے, تحریک طالبان کیوں ہے, تو صاحب وہ کشمیر کی وجہ سے ہے. اس کو آپ بریکٹ کر دیتے ہیں کشمیر سے, اور پھر اپنے اس جو ایک جو پرمیٹیو ایج کی ذہنیت ہے اس کو لے کے پھر بدستور آپ سانسیں لینے لگتے ہیں. صرف یہی ہے, آج جو عمران صاحب نے کہا ہے, مجھے یہی کہنا ہے کہ کم سے کم ہندوستان کی جمہوریت کا تو ریسپیکٹ کرو, یہ کہہ کے کہ صاحب وہ سب ٹھیک ہو جائے گا, وہ ابھی بس الیکشن ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے.
لیکن انفارچونیٹلی یہ ہسٹوریکلی ایسا ہوا ہے نا کہ الیکشن میں جو پیک ہوتی ہے ٹینشن کی وہ الیکشن کے بعد کم ہوئی ہے نا, یہ ہسٹورک ریفرنسز ہے. انور اقبال صاحب, آپ کی رائے.
نہیں نہیں, یہ ہسٹورک نہیں ہے, یہ کمنٹ ہے, یہ بہت ڈیروگیٹری کمنٹ ہے جو کہ ہندوستان کی جمہوریت پہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس سے بچنا چاہیے.
جی انور اقبال صاحب,
انڈیا کے مشہور شاعر اور ہیں جنہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جھڑپیں, جس طرح کا شعر مجھے پوری طرح اس پہلا مثلا یاد نہیں, کہ جھڑپیں ہو رہی ہیں سرحد پہ, دیش میں چناؤ ہے شاید.
ہاں,
تو یہ بات خود انڈیا میں بھی کہا جاتا ہے,
سرحدوں پہ
جاتی ہے.
ہاں,
اور ظاہر ہے سیاست بھی استعمال ہوتا ہے. مودی صاحب نے پہلی دفعہ نہیں, مودی صاحب نے گجرات میں بھی استعمال کیا تھا مسلمانوں کے خلاف فسادات کروا کے الیکشن جیتنے کے لیے. تو یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے, ہوتا ہے, ساری دنیا میں ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کو کے مفاد میں, جیسے جو یہ سنگھ صاحب نے جو بات کی تو سیکری کرتا ہوں, کہ پاکستان کے اپنے مفاد میں اس طرح کے اپرادھ اور اس طرح کی تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنی اور کرنی چاہیے, اور پاکستان کر بھی رہا ہے. لیکن کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے جس پہ, جس کا ذکر سن کے ہمارے بھارتی جو دوست ہیں وہ بھڑک اٹھتے ہیں, مگر وہ مسئلہ ہے جس پہ آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی. بات چیت کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس مسئلے کا. پتہ نہیں کیوں موضوع پہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے.
جی مشتاق احمد میر صاحب, کرتارپور راہداری پاک پاکستان بھارت مذاکرات, اس کے باوجود کچھ آپٹمزم ہے اس میں کہ کشیدگی انتہا پہ ہے؟
جی میں ایک منٹ میں ایک کامنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جی. کیونکہ میں نے سرو کیا ہے کہ ایسٹ پاکستان کے کرائسس کے بعد میں وہاں پہ امبیسڈر تھا, اور 1972 سے لے کر 1980 تک ہندوستان کی جمہوریت تھی, پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ تھی, اور کوئی کانفلکٹ نہیں تھا, نہ کوئی بارڈر کا کانفلکٹ تھا, نہ کوئی کشمیر میں تھا, نہ پاکستان کا کوئی بندہ جا کے وہاں پہ کوئی ہم تھا. تو یہ کہ جمہوریت ہندوستان کی جو ہے اس کو بھی آپ نے ایگزامن کرنا ہے. اب آپ نے ایگزامن کرنا ہے کشمیر کے کانٹیکسٹ میں, کیونکہ جو پاکٹس ہیں ہندوستان کے اندر وہ آپ کو ہندوستان کو نقصان پہنچا رہی ہیں, یہ میری اسسمنٹ ہے. جو اب آپ نے فرمایا جو کوریڈور بن رہا ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں, یہ بڑا یوزفل ہوگا اور یہ ہمیں بڑی حد تک مدد کرے گا ہندوستان کے ساتھ پولیٹیکل اور سولیشنل اور ریلیجیس اور کلچرل اور دوسرے تعلقات کو امپروو کرنے میں.
بہت شکریہ مشتاق احمد میر صاحب آپ کا, ان کے سنگھ صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں, اپنے میں جوائن کیا, اور انور اقبال صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. سامعین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کرتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر اسفر امام. پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی نئی ویزا پالیسی, اس کا آج اجرا کیا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے. وہ سیاحت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے جو نئی ویزا پالیسی جس کو انہوں نے آج اناؤنس کیا ہے, اس میں 175 ممالک کے شہریوں کے لیے پاکستان کے آن لائن, اور 50 ملکوں کو آن ارائیول یعنی پاکستان پہنچنے پر ویزے کی سہولت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ پالیسی بنائی گئی ہے. پاکستان آنے کے خواہش مند جو غیر ملکی ہیں وہ کمپیوٹرائز سسٹم کے ذریعے سے بھی ویزا اس کی درخواست جمع کرا سکتے ہیں, اور حکومت پاکستان نے اس میں واضح طور پہ جو فیسیں ہیں اس میں بھی کمی کی ہے. نئی ویزا پالیسی کے تحت بتایا یہ جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں 5 ممالک کے شہریوں کو ای ویزا یعنی الیکٹرانک ویزا اس کی سہولت حاصل ہوگی, جس میں برطانیہ, چین, ترکی, ملائیشیا اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں, جبکہ 55 ممالک کے شہریوں کو آن ارائیول یعنی جب وہ پاکستان پہنچیں گے کاؤنٹر پہ ہی ان کو ویزا جاری کیا جا سکے گا. سو جائزہ ہم لے لیتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے بنیادی طور پہ 3-4 اس میں اپنے اپنمزم شو کیا ہے کہ ان کے خیال میں ٹورزم کا بہت پہلو ہے, اس کے علاوہ پھر وہ ریلیجیس ٹورزم کی بات کرتے ہیں, اور پھر وہ کانفیڈنٹ یہ ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک آئیڈیل ملک ہے کہ یہاں پہ ٹورزم پروموٹ ہو, کیونکہ سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو چکی ہے. وزیر اعظم کیا کہتے ہیں ان کی گفتگو سے یا ان کی اسپیچ سے, ایک اقتباس چھوٹا سا ہم آپ کو سنواتے ہیں, اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا سیکیورٹی کی صورتحال میں امپروومنٹ اور پاکستان سے جو گلمپسز دنیا میں جا رہے ہیں وہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کو پاکستان جانے کی ترغیب دیتے ہیں, جس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن پہلے عمران خان کی گفتگو سے ایک چھوٹا سا اقتباس.
یہ جو ویزا رجیم ہے جو کھول رہے ہیں پاکستان کو, ایک کانفیڈنس ہے پاکستان میں اب کہ ہمیں کوئی سیکیورٹی کے ایشوز نہیں ہیں. جب لوگ آئیں گے تو ان کو پتا چلے گا پاکستان میں کیا پوٹینشیل ہے. ٹورزم کی ٹاسک فورس ہے جو ہم ایکولوجیکل انوائرمنٹلی فرینڈلی ٹوریزم جو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ, جو نئی بیسٹ پریکٹسز ہیں. لیکن اس سے جو بڑی ٹوریزم ہے پاکستان میں وہ ہے ریلیجیس ٹوریزم. پاکستان میں سینٹرز ہیں 4 ریلیجیس ٹوریزم کے, یعنی دنیا میں اتنے امپورٹنٹ سائٹس نہیں جو پاکستان میں ہیں. بدھزم کی, اس کے علاوہ سکھزم کا تو ہمیں پتہ ہے کرتارپور اور پھر ننکانہ صاحب, اور اس کے علاوہ صوفیزم یہ جو سارا اسلام اس خطے میں پھیلا تھا اس میں بڑے بڑے ہمارے صوفی بزرگ تھے اور ان کے عرس ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں اب ہم مارکیٹ کریں گے. اس کے علاوہ جو ہماری بیچ ٹوریزم ہے وہ بالکل انیکسپلورڈ ہے اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں, لوگ آ کے انویسٹرز انٹرسٹ ہیں اس کے اندر.
جی سامعین, آپ نے یہ گفتگو سنی, انالیسز ہم لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں نسیم گلگتی صاحب, یو ایس بیسڈ ہیں اور خاص طور پہ شمالی علاقہ جات اس کے اندر جو قدرتی خوبصورتی ہے اس کو یہاں پہ پروموٹ کرتے ہیں, اس کے لیے ٹوریزم کو یہاں پہ پروموٹ کرتے ہیں. مارچ میں کانفرنس بھی کرنے جا رہی ہیں. بیرسٹر امجد ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, چیئر ایسوسی ایشن آف پاکستانی لائرز, مینچسٹر بیسڈ ہیں, نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ فوکس کرتے ہیں. سو ویسٹ کے اندر خاص طور پہ مغرب کے اندر جو پاکستان میں سیکیورٹی سے متعلق تحفظات تھے وہ کس حد تک کم ہوئے ہیں, یہ چیزیں, یہ ٹوریزم کی باتیں, یہ کچھ اپیل کر سکتی ہیں ویسٹرن ٹورسٹ کو, اس وجہ پر ہم بات کرتے ہیں. پہلے ذرا نسیم گلگتی سے آپ کی رائے لیتے ہیں. نسیم صاحب بہت شکریہ آپ کا. گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش میں ظاہر کرتی نظر آتی ہے کہ ٹوریزم کے ذریعے بھی ریونیو جنریٹ کیا جائے اور اس کا تعلق آف کورس پھر لوکل جو کاروباری حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی ہے. آج بھی اگر آپ نے گفتگو سنی, انہوں نے باقی جہاں پہ ڈیٹیلز بتائیں وہ اس حد تک بھی ایک جملہ تھا کہ جو ناردرن ایریاز کے اندر جو لوگوں کے گھر ہیں ان کو ایکسٹرا کمرہ بنانے کے لیے سستے قرضے دیے جا سکتے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ ٹورسٹ کو ٹھہرا سکیں. سو اس لیے ان کے ارینجمنٹس ہو سکے ادر دین ہوٹلنگ انڈسٹری. سو ٹوریزم میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟
بہت بہت شکریہ جناب, میں وائس آف امریکہ کا بہت بہت مشکور ہوں, وہ گاہے بگاہ مجھے گلگت بلتستان کے حوالے سے دعوت دیتے ہیں. میرا نام نسیم گلگتی ہے, میں چیئرمین سونی وطن گلگت بلتستان, یہاں یو ایس بیس ہوں اور ہم یہاں گلگت بلتستان کے کلچر کو, وہاں کے ٹوریزم کو پروموٹ کرتے ہیں. تو آج وزیر اعظم صاحب نے جو اعلانات کیے ہیں یہ ہماری دیرینا خواہشات تھی اور ہم گاہے بگاہے اس چیز کا ڈیمانڈ کرتے تھے کہ بھائی گلگت بلتستان میں ٹوریزم کے حوالے سے اتنا قدرت نے اتنی اپرچونیٹیز دی ہیں کہ گلگت بلتستان پاکستان کو ریونیو دے سکتا ہے اگر ٹوریزم کو باقاعدہ طور پر ایک انڈسٹری کے طور پر چلایا جائے. تو اس کے لیے چند چیزیں میں گزارش کروں گا, ان پہ بہت فوری توجہ کی ضرورت ہے اگر گلگت بلتستان میں اور پاکستان میں ٹوریزم کے حوالے سے اگر کوئی ترقیاتی کام کرنا ہے. تو فرسٹ آف آل وہاں پر جو فلائٹ جاتی ہیں گلگت بلتستان وہ سبجیکٹ ٹو ویدر ہوتی ہیں. ابھی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ہمارے سی ایم جناب حفیظ حفیظ الرحمن صاحب نے بھی ایک اعلان کیا کہ بھائی وہاں ہیلی کاپٹر سروس شروع کریں گے. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ وہاں بعض وقت موسم خراب ہوتا ہے, ٹورسٹ اسلام آباد میں فلائٹ کا انتظار نہیں کر سکتے ہیں دو تین دن چار دن, پھر بائی روڈ بعض وقت روڈ بھی بلاک ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے وہ کافی توجہ کی ضرورت تھی, تو یہ ایک مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے. اور وہاں پر جو ماؤنٹیننگ, دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے 5-8 بلند ترین پہاڑوں میں سے 5 گلگت بلتستان میں ہے, تو ماؤنٹینس کا بھی ہے. پھر وہاں پر جو شندر میلہ ہوتا ہے, پھر وہ اتاباک لیک ہے, پھر دنیا کا 8th عجیبہ جو ابھی سی پیک کے نام سے مشہور پریویسلی کراکرم ہائی وے تھا.
صحیح گلگت صاحب, یہ تو ٹھیک ہے, آپ نے گلگت بلتستان کے ریفرنس جنرلی کیا ہے, میرا اوور آل بھی ذرا ایک نظر ڈالیں کہ پاکستان میں ٹوریزم کے لیے وہ کہتے ہیں بیچ ریزورٹس بنائے جا سکتے ہیں, بہت طویل کوسٹل لائن ہے پاکستان کے پاس, پھر وہ یہ کہتے ہیں ریلیجیس ٹوریزم ہے یعنی بدھزم ہندوازم ان کو اپیل کرنے کے لیے, صوفیزم ان کو اپیل کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آ سکتے ہیں. سو یہ اپیل ہے,
لیکن دیکھو پھر پالیسی کے ساتھ جو نا ابھی ہم یہاں پر ایک بہت بڑی کانفرنس کرنے والے تھے مارچ میں وہ ٹوریزم کے حوالے سے, لیکن وہاں سے بھی ہمارا کچھ گروپ آنے والا تھا, وہ ڈیو ٹو جو انڈیا پاکستان ریسنٹلی جو کنفلکٹ ہوا انفارچونیٹلی اس سے پاسپون ہو گیا, ابھی گلگت کے فلائٹ 25 تک نہیں ہے. تو ریلیجیس دیکھو وہاں پر اب سکھ یاتری آتے ہیں ہر سال, کتنا بڑا ہوتا ہے. اسی طرح ہندوازم ہے, اس طرح صوفیزم ہے. اب حضرت شہباز قلندر کے مزار پر ہندوستان سے اتنا آنا چاہتے ہیں, پوری دنیا سے آنا, صرف ہندوستان سے نہیں پوری دنیا سے, کینیا سے آنا چاہتے ہیں. اب گلگت میں ایک بدھزم کا ہے, وہاں ہم اس کو یشنی کے نام سے جانتے ہیں, ایک بدھزم کا ایک سمبل ہے. وہاں ہر سال یہ چیری بلاسم کے دوران جاپان سے آتے ہیں, ان کا کوئی ریلیجیس ہے, وہ آ کے وہاں ہمارے گلگت سے کوئی 10 منٹ کے فاصلے پر ایک ہے کارگا نالا
جی,
تو وہاں پر یہ بدھزم کا ایک سمبل ہے. وہاں ہر سال تقریباً ہزاروں کے حساب سے جو جاپانی ٹوریزم آتے ہیں وہاں پر. اب اس کا جو صحیح طریقے سے اس کو کمرشلائز کیا جائے, اس کے ایڈورٹائزمنٹ ہو,
تو اپیل اس کے لیے موجود ہے.
جو تھائی لینڈ کے بدھزم میں دوسرے بدھزم کو جو جو پتا چلتا تو آتے جاتے ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی اپرچونیٹی دی, ہم وزیر اعظم صاحب کے اس اعلان کو بہت تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں.
میں ذرا آپ سیکیورٹی کے اینگل پہ بات کر لیتا ہوں, بیرسٹر امجد ملک صاحب ہمارے چاہتے ہیں. بیرسٹر صاحب, پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال, اس میں ایسی امپروومنٹ ہے جو پوٹینشیل یورپین ٹورسٹ کو اپیل کر سکے؟
بہت شکریہ اسد بھائی. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو ٹورزم کو ایکسپلور کرنے کے لیے مراد کا اعلان ہے, اچھی پیش رفت ہے, لیکن کافی ساری چیزیں اس میں مسنگ ہے جو ڈاٹ آپ کو ڈاٹ ملانے پڑیں گے. مثلا کیا اکنامیکلی ہمارا سسٹم اتنا موبائل ہے اس وقت کہ افورڈ کرتا ہے کہ ایسی مراعات دے جس سے ایکس چیکر کے اوپر بوجھ پڑے. دوسرا سیکیورٹی ایشوز جیسا کہ آپ نے آؤٹ لائن کیا ہے, اسپیشلی گلگت گلیات نارتھ ویسٹ, وہ جو پرانا خیبر پختونخوا بھی فاٹا, یہ سارے جو ہیں یہ سیکیورٹی ریلیٹڈ لنک ہیں. دوسرا ابھی بیچ والا جو ہے, ابھی ہم نے اتنا اپنے آپ کو کیا نہیں ہے. کراچی میں تو ویسے بھی پانی کی کمی ہے اتنی زیادہ, اور سہولیات میں بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو رہا ہے, اور ابھی پچھلے کچھ سالوں میں وہاں بہتری آئی ہے, تو وہ اس کے اوپر کافی کام کرنا پڑے گا اگر آپ نے بیچ ریزورٹ یا بیچ ہالیڈے کو پروموٹ اینڈ آگے لے کے جانا ہے یورپ اور امریکہ میں. تیسرا انڈو پاک, ابھی دیکھیں ویسٹرن ملکوں نے لڑائی کے جو فضا ہے اس کی وجہ سے ٹریول ایڈوائزری جو ہے اس کو ٹائٹ کیا ہوا تھا کہ پاکستان کا سفر ایمرجنسی میں کریں اور کوشش کریں کہ بچے. ایسے حالات میں ٹریول اینڈ ٹورزم پالیسی تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں وقت سے پہلے ہے. نیشنل پالیسی جو ہے وہ بن رہی ہے, دیکھ رہے ہیں اوورسیز منسٹری کافی دیر سے, آج اب سے نہیں کچھ سالوں سے. میرے خیال میں پہلے نیشنل پالیسی آن امیگریشن بنا لیتے تاکہ پتا ہوتا کہ ٹورزم ریکروٹمنٹ اور باہر جانا اور اندر آنا جانا ہم نے کیسے ریگولیٹ کرنا ہے, تاکہ یورپین یونین کی طرح نہ ہو کہ برطانیہ کو یہی نہیں پتا لگا کہ اندر کتنے یورپین ممالک کے لوگ آ رہے ہیں, جا کتنے رہے ہیں, کام کتنے کر رہے ہیں, ہاؤسنگ میں کتنے لوگ لے رہے ہیں, میڈیکل کا بوجھ کتنا ہے, تو ان کو پتا ہی نہیں چلا. اور جب ایک دم سر پہ پڑ گئی تو انہوں نے چلانا شروع کر دیا کہ جی ایکسٹرا امیگریشن نے ہمارے ریسورسز کے اوپر نقصان ہمیں پہنچایا ہے. تو میرے خیال میں یہ لنک ہوگا, اور میرے خیال میں اس کو پڑھ کی بجائے آئی تھنک پریکٹیکلی اس کو لنک کرنا پڑے گا. اور وہ سارا جو نارتھ ویسٹ ہے وہ سارا پختونخوا گلیات گلگت, گلگت بڑا سیف علاقہ ہے, لیکن اگر آپ نے اس میں جا کے ایک دم سے ٹورزم پروموٹ کرنا ہے اور لوگوں نے باہر کی نیشنلٹیوں کے لوگوں نے وہاں پہ جانا ہے, تو یو ول ہیو ٹو کم اپ ود دا چیلنج کہ وہاں پہ کوئی دہشت گردی نہ ہو. آپ کو پتا ہی ہے پچھلے دنوں وہاں پہ کوپاما کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا. جب آپ ایک دم انٹرنیشنل لوگ وہاں پہ بھیجیں گے, اگر کپلڈ ود پراپر نیکسا کے ساتھ لنک کر کے کلیئرنس نہیں ہوگی, تو ایسے لوگ نہ چلے جائیں وہاں جو نقصے امن کا باعث بنے. تو میرے خیال میں اچھے طریقے سے دیکھ کے اعلانات کی بجائے کنکریٹ ایکشنز کے ذریعے کام کرنے کی ضرورت.
اب مختصر جنرلی اپیل رکھتا ہے پاکستان, بھلے وہ نیچرل اٹریکشنز ہوں, بھلے وہ کیا کہتے ہیں کہ پہاڑ جنگلات ہوں, بھلے وہ کوسٹل ہائی ویز ہوں اور کوسٹل لائنز ہوں, اپیل ہے کوئی ایسی نیچرل بیوٹی کے اعتبار سے یا ریلیجیس ٹورزم کے اعتبار سے؟
بہت اپیل ہے میرے خیال میں. ایک تو آپ کے 80 لاکھ اوورسیز پاکستانیز ہیں ملک سے باہر. مجھے دکھ ہے کہ جو پہلے 5 ملک انہوں نے چنے اس میں امریکن کو نہیں چنا, کیونکہ بہت سارے امریکن پرانے رجیم کی وجہ سے ایک شہریت رکھتے ہیں, تو وہ اگر امریکن ہے تو شاید ان کے پاس دوہری شہریت نہ ہو. تو آپ نے پہلے جو 5 ملک چنے ہیں ان میں امریکہ کا نام نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو ارجنٹلی امریکہ کو بھی شامل کرنا چاہیے, کیونکہ امریکہ میں ہمارا جو ڈائسپورا ہے بہت بڑا ہے اور اسپیشلی پروفیشنلز ہیں اور پاکستان سے بڑی محبت رکھتے ہیں. دوسرا تین چیزیں اپیل رکھتی ہیں. ایک موئن جو داڑو اور ہڑپا, بالکل صحیح کہا, آرکیالوجی کے لیے بہت ایک رائپ جگہ ہے کہ لوگ آنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں آگے پروموٹ کرنا چاہیے. بدھزم کے لیے بھی بامیان کی طرح یہاں بھی کافی, گلگت والی علاقوں میں بھی کافی اس کی پذیرائی ہے. بالکل صحیح, ننکانہ میں کینیڈا سے سکھ برادری آنا چاہتی ہے پاکستان میں, اور یہ بہت اچھا جیسچر ہوگا کہ لاہور کے ذریعے ہم ننکانہ کو ایسے لنک, جو پچھلے دنوں میں انہوں نے بہت کام بھی کیا ہے وہاں, ایک ٹورزم انڈسٹری میں آپ بڑا پروموٹ کر سکتے ہیں. لوکل جاب, لوکل ہوٹل انڈسٹری بن سکتی ہے. جیسے ہم اگر کوئی آپ جاتے ہیں عراق میں, بغداد میں جاتے ہیں, کربلا میں, تو لوگوں کے گھر ہوٹل بن جاتے ہیں ان دنوں میں جن دنوں میں عرس ہوتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے. اور تیسرا جو بہت اچھی, گلیات اور گلگت. گلیات اینڈ گلگت میں اوورسیز, ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا بڑا انٹرسٹ ہے کہ اپنی فیملیز کو لے کے جائیں گرمیوں میں اور وہاں پہ ٹائم اسپینڈ کر کے آئیں, ایک ہفتہ دو ہفتہ. اگر وہاں پہ پراپر ٹورسٹ کے لیے آپ کو وہاں سہولیات ہوں گی تو لوگ بڑا پاکستان کو ایکسپلور کرنا چاہیں گے. میں بھی 25 سال سے جا رہا ہوں پاکستان, ہر سال بچوں کو لے کے جاتا ہوں, اور میری ہر سال خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو لے کے مری یا گلیات یا گلگت یا ناران کاغان لے کے جاؤں. تو یہ آپ اگر آپ سوچیں کہ اگر ہم وہاں جائیں گے تو ہمارے ساتھ ساتھ انڈسٹری بھی جائے گی, مثلا ٹوریزم انڈسٹری, ہوٹل انڈسٹری, پیکیجز, آپ نے جیسے کہا ہیلی کاپٹر سروس, اسی طرح فلائٹ بڑھ جائیں گی, وہاں پہ لوگ انویسٹ کریں گے تو انویسٹر بھی ساتھ ہی جائے گا. جب ٹورسٹ جائے گا, ٹورسٹ اپنے ساتھ جو ہے وہ کیریئر اور ہوٹل اینڈ کیٹرنگ انڈسٹری لے کے جائے گا. تو یہ ایک اچھا جیسچر ہے, اسمال لیول پہ ہے, ہائی لیول پہ شاید آپ مینیپولیٹ نہ کر سکے اس کو اس جگہ پہ ابھی 10 سال بعد شاید, لیکن انڈیا کی طرح آپ کو ویزے کو اگر ایئرپورٹ پہ دیتے ہیں تو آپ کو ریجن لمٹ کرنا پڑے گا. مثلا جو لوگ گلیات جانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ایک علاقے کا ویزا دیں گے کہ وہ مری, گلیات, اسلام آباد اتر کے ان علاقوں میں جا سکے. اگر آپ فل فلیج ویزا دیں گے تو آپ کو پتا نہیں لگے گا کہ بندہ آیا ہے یا گیا ہے, یہ کب گیا ہے, اور بایو میٹرک لنک کرنا پڑے گا کیونکہ اب تو پوری دنیا لنک ہو گئی ہے, گلوبل ویلج ہے. تو میرے خیال میں نئے ماڈرن ٹیکنالوجی سے فنگر پرنٹس اینڈ آئرس کنٹرول ویزا رجیم آپ کو پروڈیوس کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کو ابھی تو آپ امبیسیوں کو نکال رہے ہیں ویزا رجیم میں سے, تو آپ کو کلیئرنس جو ہے اس کو لینے میں کافی وقت درکار ہوا کرے گا. اور آپ کو ایئرپورٹ پہ پہنچے مسافر کو اگر آپ نہ کر کے واپس بھیجیں گے تو ایچ ملک کا مسافر وہاں پہ شور مچائے گا اور اس کی امبیسی انوالو ہوگی, اور ملک میں رادر دین کے پروموٹ ہو ٹوریزم, ہرزہ سرائی ہوگی اور لوگ ان ملکوں سے تعلقات خطرہ ہونے خراب ہو سکتا. مثلا آپ اسکول کا ٹرپ لے آئے ہیں 25 بچوں کا اور آپ ایک ان کے ٹیچر کو ریفیوز کر رہے ہیں کسی ملتے نام کی وجہ سے, تو وہ اگر وہ ٹور کینسل ہوگا سویڈن کا یا کسی اور ملک کا, تو وہ وہاں پہ ایک تنازع بن جائے گا جس کو اسی وقت حل کرنا ضروری ہوگا. اور ہمارا بیوروکریٹک رسپانس بڑا سلو ہے, تو اس کو آپ کو لنک کرنا پڑے گا منسٹری کے عہدیداروں کے 24 گھنٹے کے,
ٹھیک ہے, اور ریپڈ رسپانس اور ساری چیزیں. بہت شکریہ آپ کا بیرس امجد ملک صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. نسیم گلگتی صاحب, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک کے بعد سامعین واپس آتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کرتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر اسفر امام, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے انتظامی امور سے متعلق, اس کی اندرونی کہنا چاہیے کہ غیر ہم آہنگی کے اوپر. گزشتہ روز پنجاب اسمبلی میں جہاں پہ تحریک انصاف کی اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے حکومت ہے, وہاں پہ تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا اراکین پارلیمنٹ کا اور آف کورس چیف منسٹرز کی مراد کے اندر بھی, اور اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان عمران خان, انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور وزراء سمیت جو اراکین اسمبلی ہیں ان کی تنخواہوں میں کئی گنا اضافے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اس فیصلے کی اس وقت کوئی گنجائش یا کوئی جواز نہیں بنتا ہے. اگر پاکستان خوشحال ہو جائے اور پھر ہم اس طرح کا کوئی فیصلہ کریں تو پھر بات سمجھ بھی آتی ہے, لیکن ان حالات میں جب غربت ہے اور لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں, وسائل زیادہ نہیں ہیں, تو اس لیے ایسے فیصلے جو ہیں وہ ناقابل قبول ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, اس ٹویٹ کے بعد بظاہر صورتحال بدلتی ہوئی نظر آتی ہے. انفارمیشن کے منسٹر ہوں فواد چودھری صاحب یا پنجاب کے اندر جو نئے انفارمیشن منسٹر ہیں سمسام بخاری صاحب, وہ بظاہر اب یہ انتہا دیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ اس کے اوپر ریویو ہو سکتا ہے. پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ ہیں عثمان بزدار, ان کے ترجمان شہباز گل صاحب, انہوں نے بھی کچھ دیر پہلے میڈیا سے بریفنگ کی اور انہوں نے اس بارے میں کوئی تفصیلات بتائیں کیوں یہ فیصلہ کیا گیا اور اب کیا امکانات ہیں. ان کی گفتگو سے جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. پریس کانفرنس سے ایک اقتباس.
اس میں ایسی کوئی مراد شامل نہیں ہے, اگر ہوتی تو میں آپ کو بتاتا کہ مراد ہیں, لیکن چیف منسٹر خود سے نہیں لے رہے, تو ایسی کوئی بات نہیں, کوئی مراد نہیں ہے. تنخواہیں کے پی کے برابر کی گئی ہیں, جو پہلے بہت کم تھی, 18,000 روپے تھی ایک ایم پی اے کی, اس کو بڑھایا گیا ہے, وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. تو زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کا دل شاید اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا, لیکن وہ لیگل ہوتا ہے. اس میں نے آپ کو واشگاف الفاظ میں کہا, چھپا کے تو نہیں کہا. میں, میرا لیڈر, میرا چیف منسٹر اس سے خوش نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ملک جب ایسی سچویشن میں ہو تو یہ ہو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے جو ممبران ہیں جنہوں نے ووٹ کر کے اسے پاس کیا.
جی سامعین, یہ تھے شہباز گل, ان کی رائے آپ نے سنی. انالیسز ہم لیتے ہیں. رانا محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تجزیہ کار ہیں, پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں, کالم نگار ہیں اور آتھر ہیں, فارمر سول سرونٹ بھی ہیں. سو رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. عمران خان کی ٹویٹ, اس سے پہلے تنخواہوں میں پنجاب کے اندر اضافہ, وہ بھی اپنی طور پہ جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پورے جو باقی صوبے ہیں ان سے کم تھی تنخواہیں, تو اس لیے برابر ان کے کیا گیا ہے, کے پی کے برابر لایا گیا ہے. سو کیا یہ قضیہ ہے اور کیا اس کے بعد, جبکہ آلریڈی عثمان بزدار صاحب کے بارے میں بھی, یا جن کو وسیم اکرم پلس کہتے ہیں عمران خان, ان کے بارے میں بہت زیادہ کرٹیسزم ہے, اور اب تازہ ترین جو میڈیا اطلاعات ہیں اس میں یہ بات آ بھی رہی ہے کہ شاید ان کو دفتر سے جانا پڑ سکتا ہے, باوجود ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ان کو پوری ان کی سپورٹ ہے. سو یہ جو واقعہ یا یہ مایوسی کا اظہار ہے پرائم منسٹر کی جانب سے, یہ پنجاب کے انتظامی معاملات میں کوئی جوہری تبدیلی لا سکتا ہے؟
دیکھیے, یہ بڑی عجیب صورتحال ہے. آپ نے ابھی شہباز گل کی جو پریس سے گفتگو تھی اس کا اقتباس سنوایا, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا دل تو نہیں تھا, بٹ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنی پڑتی ہیں. اب یہ جو ایک گو مگو کی کیفیت ہے نا, جو ایک ایمبی ویلنس ہے کہ یو وانٹ ٹو ڈو اے تھنگ, یو ور فلی ان ٹو اٹ, اینڈ دین یو آر سیئنگ دیٹ یور ہارٹ واز ناٹ ان اٹ, ایز اف مطلب بس ہو گیا ہے اور ہم نے کے پی کے برابر کیے. دیکھیں, جہاں تک مراعات کی بات ہے پارلیمنٹیرینس کی, یہ بات درست ہے کہ بہت سے پولیٹیشینز ہمارے ایسے ہیں جو مڈل کلاس سے آتے ہیں, اور اگر ان کو جینوئن انکم نہ ہو تو بہت سارے اخراجات کرنے کے لیے شاید پھر وہ ایسی پریکٹسز میں انوالو ہوتے ہیں جو جس کر کے پھر شور شرابہ بہت ہوتا ہے. مراعات کی بات تو درست ہے, لیکن کیا یہ مراعات صرف پارلیمنٹیرینز کے لیے ہیں؟ غریب لوگوں کے لیے کون سی ایسی مراعات اس حکومت میں دی ہے, یا جو ایک ڈسکنیکٹ ہے اسٹیٹ کا اور عام لوگوں کا, اس کو ریاست ماں جیسی ریاست بنانے کے لیے کون سے ایسے اقدامات ہوئے ہیں جو عوام اس کو بھی اس ان مراعات کی فراہمی کو پوزیٹیولی دیکھیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جنرلی جو لوگوں میں میسج جائے گا وہ اچھا نہیں ہوگا کہ ایک پہلے سے مراعات یافتہ طبقہ جو ہے اس کو مزید مراعات دی جا رہی ہیں, جبکہ غریب لوگوں کے لیے ایسا کوئی بڑا ریلیف بظاہر دیکھ.
سو اب کیا امکان ہے کہ یہ جو اسلام آباد سے آسٹریلٹی کی یا کفایت شعاری کی ڈرائیو تھی, اس کو دیکھتے ہوئے یہ مراد واپس ہو جائیں گی, یا پھر یہ کہ دفتروں میں بھی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟
ایک گورنر کو ہدایت غالباً وزیر اعظم نے دی ہے کہ اس بل کو اسمبلی کو واپس کیا جائے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ریکنسیڈر کریں گے اور ریکنسیڈریشن ان دی لائٹ آف پرائم منسٹرز ڈائریکٹو وہ تو بظاہر واضح نظر آتی ہے کہ اگر ایم پی ایز میں کوئی بڑی بغاوت کا امکان نہ ہوا تو ان مراد پہ نظر ثانی ہوگی.
سو ایک اور بات بھی ہے میڈیا بھی جس کو اٹھا رہا تھا کہ دیکھیں پنجاب اسمبلی میں بہت زیادہ پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے اور بہت اختلافات ہیں, لیکن جب تنخواہوں یا مراعات میں اضافے کی بات آئی تو سارا ہاؤس جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل متفق تھا اور منٹوں میں یہ بل پاس ہو گیا.
ہاں یہ بات بالکل درست ہے آپ کی کہ ایک زمانے میں اپنی جو فیڈریشن کی اسمبلی ہے جو ہماری وفاقی پارلیمان ہے اس میں بھی اس طرح کا مراعات کا ایک بل پاس ہوا تھا اور وہ بھی بہت ہی ان ڈیسنٹ ہیسٹ کے ساتھ پاس کیا گیا. اس بل میں بھی جو قابل اعتراض بات سب سے زیادہ ہے کہ یو ول سی اے کائنڈ آف ان ڈیسنٹ ہیسٹ کہ متفقہ طور پر کوئی بحث نہیں ہوئی, کوئی آرگومنٹس نہیں ہوئے اور یہ بل پاس کر دیا گیا. تو وہ تو نظر آ رہا ہے کہ دیر از اے کائنڈ آف ان ڈیسنٹ ہیسٹ ان اٹ اور جلد بازی میں کیا گیا.
جی بہت شکریہ آپ کا رانا محبوب صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں اور یہ آخری سیگمنٹ جو ہے وہ بھارت میں انتخابات سے متعلق ہے اور یہ انتخابات 7 مرحلے میں ہونے جا رہے ہیں, 11 اپریل سے ان کا آغاز ہوگا. طویل ترین یہ انتخابی عمل ہے دنیا بھر میں, تقریباً 38 سے 40 دنوں میں یہ مکمل ہوگا کیونکہ 19 مئی کو آخری مرحلہ ہوگا انتخاب کا بھارت کے اندر. اور ایسے وقت میں جب ترقی پذیر ملک ہوں, نوزائیدہ جمہوریتیں ہوں, وہاں پہ انتخابات عام طور پہ دھاندلی, ریگنگ, اس طرح کے الزامات سے لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں. سو بھارت کے اندر یہ انتخابات کیوں ہمیشہ شفاف خیال کیے جاتے ہیں عمومی طور پہ, اور خاص طور ان حالات میں دیکھیں کہ جب انکمبنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود رہتی ہے اور الیکشن کمیشن یہ انتخاب کراتا ہے. اور دوسری بات, 11 اپریل کو جہاں ووٹ کاسٹ ہوں گے تو اس کی گنتی جو ہے وہ 23 مئی کو ہوگی, تقریباً 42-40 دن کے بعد یہ گنتی ہوگی. اس کے باوجود کوئی بندہ وہاں پہ یہ الزام نہیں لگاتا کہ اس کو رگ کیا گیا ہے یا اس کے اندر مداخلت کی گئی ہے سسٹم کے اندر گھسنے کی. اس پہ ہم نے بات کی ہے سابق چیف جسٹس, چیف الیکشن کمشنر بھارت کے ایس وائی قریشی صاحب سے, آئیے سنتے ہیں. سو ڈاکٹر ایس وائی قریشی صاحب, بہت شکریہ, فارمر چیف الیکشن کمشنر انڈیا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر یہ بتائیے گا کہ بھارت کے اندر انتخابات کو کیسے فری اینڈ فیئر بنایا جاتا ہے, وہ بہت جی سر, کہ کیسے بھارت کے اندر الیکشنز کو فری اینڈ فیئر بنایا جاتا ہے اور پھر پوری دنیا کے لیے کریڈیبل ہوتے ہیں, اس کے باوجود کہ وہ بھی ایک ڈیولپنگ نیشن ہے, وہاں پہ بھی پاورٹی بھی ہے, اس کے علاوہ انفلوئنس کرنے کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں, لیکن کیسے ایشور کیا جاتا ہے کہ یہ انتخابات فری اینڈ فیئر ہوں؟
ٹھیک ہے, بھارت میں جو الیکشن کمیشن بنایا تھا کانسٹیٹیوشن کے فریمرز نے, اس کو اتنا انڈیپینڈنٹ اینڈ پاورفل بنایا تھا کہ وہ کسی قسم کے پریشر میں وہ آتے نہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے بھی الیکشن ہوئے, اب 17واں لوک سبھا کا الیکشن ہونے والا ہے, 16 اب تک ہوئے ہیں, اور سب کی کریڈیبلٹی پہ کسی نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی. اتنے اب ایکسپیرینس ہو گیا, اتنے سسٹم ڈیولپ ہو گئے کہ بالکل فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتے ہیں, اور ہر الیکشن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پچھلے الیکشن سے اور بھی اچھا ہوتا چلا جائے, تو جن پہ لوگوں کا پورا ٹرسٹ ہوتا ہے, پورا ان کے اوپر اعتماد ہوتا ہے, اور یہ بریک.
تو سر یہ ٹاپ مشینری ہو یا لوور مشینری ہو, وہ بذات خود بھی تو انکلائنڈ ہو سکتی ہے یا اٹریکٹ ہو سکتی ہے کسی ایسے.
جی ہاں یہ ہو سکتی ہے, لیکن ہمارا سسٹم اسی طرح ڈیزائن ہے کہ اگر کوئی پارٹیزن ہونے کی کوشش بھی کرے گا تو ہم اس کو پکڑ لیں گے, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس کو وہاں سے نکالیں گے, الیکشن سے کراتے نہیں, کیونکہ ہمارے لیے نیوٹرلٹی آف دا اسٹاف بالکل ہی نان نیگوشیبل ہوتی ہے, اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں کرتے, اور اس کا طریقہ بڑا سمپل ہے کہ ہمیں تو اپوزیشن پارٹیز ساری پارٹیز سب ملتے ہیں الیکشن سے پہلے کہ بھائی تمہارے کیا توقعات ہیں, کیا تمہارے فیئرز اور انگزائٹیز ہیں, کن لوگوں پہ آپ کو بھروسہ ہے, کس پہ نہیں ہے, تو وہ آ کے ہم کو لسٹ سما دیتے ہیں کہ جی یہ لوگ بےمان ہیں یا فلاں سے ملے ہوئے ہیں, اس پارٹی کے ساتھ ہیں, کچھ کچھ ثبوت بھی دیتے ہیں, اور ہم کوئک انکوائری کر کے ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے الیکشن ڈیوٹی سے ہٹا دیتے ہیں. دوسرے ان کی جو ہوم ڈسٹرکٹ میں جو لوگ پوسٹڈ ہیں ہم وہاں سے ہٹاتے ہیں, کیونکہ یہ اس پریزمپشن پہ کہ وہ چونکہ رہنے والے یہیں کے ہیں, ان کے اوپر پولیٹیکل دباؤ آسانی سے ہو سکتا ہے, دے کین بیکم ایکسیسیبل ہو سکتے ہیں, لوگ ان تک اپروچ کر لیں گے نیتا لوگ, تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تیسرا, کوئی بھی آدمی کسی جگہ 3 سال سے زیادہ اگر پوسٹ ہے تو وہاں سے ہٹاتے ہیں. اور چوتھا, شکایت کے بیسس پہ, جیسے شکایت آئی کہ جی آدمی ٹھیک نہیں چل رہا تو تھوڑی بہت آتی ہیں 1-2% لوگوں کی, ان کو پٹے بدلتے ہیں. تو کوئک ریسپانس سسٹم جو ہمارا ہے اس کے نتیجے میں ہم مختلف ایماندار اور جو بالکل نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈیوٹی پہ لگاتے ہیں.
ایس وائی قریشی صاحب, الیکشن کمشنر کا خاص طور پہ جو اس کو ہیڈ کرتے ہیں, ان کی اپوائنٹمنٹ کا, تقرری کا طریقہ کیا ہے؟ کیا دونوں پارٹیاں مل کے کرتی ہیں یا وہ اپنے الیکشن کمیشن کے سسٹم سے آتے ہیں؟ ایک بات. اور دوسرا سر, کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس نے کتنا سپورٹ کیا ہے فری اینڈ فیئر سسٹم کو ایشور کرنے میں؟
دیکھیے, یہ بات آپ نے پہلے بتایا, جب پوچھا کہ اپوائنٹمنٹ سسٹم, وہ تو میں مانتا ہوں کہ وہ ہمارا اتنا اچھا نہیں ہے, ڈیفیکٹیو ہے, کہ گورنمنٹ آف دا ڈے جس کو چاہتی ہے اپوائنٹ کرتی ہے. نارملی یہ سول سروینٹس ہی رہے, زیادہ تر آئی ایس آفیسر رہے ہیں, تو ان کو جس کو چاہے لگا دیتی ہے. لیڈر آف اپوزیشن وغیرہ سے کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوتا, جو ہونا اچھی چیز ہے. اور ہم تو سال سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کا لوگوں کے مائنڈ میں وہم نہ رہ جائے, اس لیے ضروری ہے کہ یہ کنسلٹیٹیو پروسیس سے اپوائنٹ ہوں. لیکن جس طرح بھی باہر والے اپوائنٹ ہوتے ہیں, ان کو اپوائنٹمنٹ کے بعد گورنمنٹ سے بالکل ان کو کا رشتہ توڑ دیا جاتا ہے, تو بیکم انڈیپینڈنٹ. اب جیسے میں جب الیکشن کمیشن میں آیا تو میں نے آئی ایس سے 1 سال پہلے ریزائن کیا, یعنی گورنمنٹ سے ریزائن کیا, بیکاز انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے اور سرکار سے اس کو ڈسٹینس کیا جاتا ہے. تو اور ایک دفعہ لگانے کے بعد ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا, تو جس کی وجہ سے سرکار کا جو دباؤ ہے اس پہ وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے کہ بھئی لگا تو سکتی ہے سرکار, ہٹا سکتی نہیں, تو وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی آئیڈیل سچویشن یہ رہے گی کہ اپوائنٹمنٹ سسٹم بھی ان کا بائی پارٹیزن ہو جائے, وہ سب سے اچھا رہے گا.
اور ٹیکنالوجیکل سپورٹ جو ہے, جی
ٹیکنالوجی آف کورس ہم ہر قسم کی ٹیکنالوجی, لیٹسٹ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں اس میں, سوائے ای وی ایم میں. حالانکہ ہماری مشین یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہم یوز کرتے ہیں, پر وہ بہت سمپل ٹیکنالوجی پہ بیچتے ہیں. جیسے 17th century میں کیلکولیٹر شروع ہوا تھا, اس زمانے کی کیلکولیٹر ٹائپ کی وہ مشینیں ہیں, بٹن دبایا ایک ووٹ ایڈ ہو گیا, دوبارہ دبایا تو ایک اور ایڈ ہو گیا. جان بوجھ کے اس کو سمپل رکھا گیا ہے, ان کو ہم نے کمپلیکیٹیڈ یا انٹرنیٹ کنیکٹیڈ وغیرہ نہیں رکھا, تاکہ یہ اسٹینڈ الون مشین ہوں اور اس میں کسی قسم کی مینیپولیشن کا اسکوپ ہی نہ رہے. تو ٹیکنالوجی نے ہمارا بہت مدد کی. اب ہمارے دیکھیے کوئی 20 لاکھ کے قریب مشینیں ہم یوز کر رہے ہیں اس الیکشن میں, اور 1 لاکھ پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ ہوگی, اس میں وہ اسموتھ ہوتی ہے, کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں آتی. اور پھر جب ریزلٹ جس دن اناؤنس ہوتے ہیں سارے فیزز ملا کے, تو 5-6 گھنٹے میں 7 گھنٹے میں پورے نیشن کا ریزلٹ سامنے ہوتا ہے. تو یہ ہمارے اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوا, ورنہ 36-48 گھنٹے بھی ریزلٹ میں لگ جاتے.
ایس وائی قریشی صاحب, یہ ضابطہ اخلاق, کوڈ آف ایتھکس, اس کو کیسے ایشور کرتے ہیں کہ وائلیٹ نہ ہو, بھلے وہ ایکسپینسز ہیں الیکشن کیمپین میں یا کسی اور طرح سے اثر انداز ہونے کی کوشش ہے, کینڈیڈیٹس کے لیے کیا پنشمنٹس ہیں اس میں؟
تو اس میں یہ کہ ضابطہ اخلاق جو ہے وہ کوئی قانون تو ہے نہیں, وہ تو ایک والنٹری کوڈ جو پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے لیے سیلف ڈسپلن کا بنایا ہے, تو اس کو, لیکن اس کو انفورس بڑے سختی سے کیا جاتا ہے. الیکشن کمیشن الیکشن کے دن سے ہی اس کی ماڈل کوڈ کے لیے انفورسمنٹ پارٹیز بنا لیتے ہیں, ٹیمیں بناتے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں, ہر پبلک میٹنگ اٹینڈ کریں گے, جو کوئی پبلسٹی ہو رہی ہے میڈیا پہ, الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا پہ, اس پہ کو واچ رکھیں گے کہ اس میں کسی قسم کی آبجیکشنیبل باتیں تو نہیں ہو رہی, ایک دوسرے پہ پرسنل اٹیک نہیں ہونا چاہیے, ریلیجن اور کاسٹ کے نام سے اپیل نہیں ہونی چاہیے, ایک دوسروں کی پبلک میٹنگ کو ڈسٹرب نہیں کرنا, کیریکٹر پہ اٹیک نہیں کرنا, پرسنل اٹیک نہیں کرنا, اس قسم کی چیزیں یہ ماڈل کوڈ کی ٹیمیں گھومتی رہتی ہیں, وہ واچ رکھتی ہیں. اور پھر پولیٹیکل پارٹیز بھی الرٹ ہوتی ہیں کہ جیسے کسی نے وائلیشن کی, پھٹ سے وہ ثبوت کے ساتھ سی ڈی کے ساتھ کمپلینٹ بھیج دیں گے, اس کو پھر ہمارے الیکشن ٹیمیں جو ہے وہ ایگزامن کرتی ہیں کہ اس کمپلینٹ میں کتنا دم ہے.
سو کیا اس میں جیسے اب کرنٹ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہے, سو یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ جو ضابطہ اخلاق بنا ہے اس میں آرمی کو نام یا اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروڈیوسر تیز فریمام اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ایک امریکی تارک وطن جو غربت کی حالت میں نوجوانی میں امریکہ آیا تھا, واشنگٹن ڈی سی میں اپنے ریستوران میں اب بے گھر اور ضرورت مند لوگوں کو مفت کھانا فراہم کر رہا ہے. اس کا کہنا ہے کہ ایک مسلم امریکی کے طور پر وہ محض خدا کے احکامات پر عمل پیرا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے خلق خدا کی مدد کرو. وائس آف امریکہ کی جولی ٹیبو نے اس کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ مرتب کی ہے. تفصیلات انجم ہیرلڈ گل کی زبانی. یہ ریستوراں جو دیکھنے میں معمولی سا ہے وائٹ ہاؤس سے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع ہے. یہاں ہر روز کوئی غیر معمولی بات دیکھنے میں آتی ہے. قاضی منان کسی بھی ضرورت مند کو یہاں مفت کھانا فراہم کرتے ہیں. قاضی منان کا کہنا ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے اسلامی عقیدے کے اصولوں کی پیروی کرتے ہیں. انہوں نے کہا,
I know, you know, God is happy with me, what I do.
مجھے احساس ہے کہ جو کچھ میں کرتا ہوں وہ خدا کی خوشنودی کے لیے ہے, اس لیے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں صدقے دل سے کر رہا ہوں. میرے ارادے نیک ہیں, اور وہ یہ کہ بغیر کسی انعام کی تمنا کیے دوسروں کو خوشی کا احساس دلایا جائے. میں بس یہ چاہتا ہوں کہ خدا کی رضا حاصل کی جائے. قاضی منان کہتے ہیں کہ وہ ضرورت مندوں کی مدد پر اس لیے راغب ہوئے کہ جب وہ پاکستان میں بڑے ہو رہے تھے تو انہوں نے خود بھوک اور غربت کا تجربہ کیا تھا. اب وہ سکینہ حلال گرل کے مالک ہیں. وہ کہتے ہیں,
When you are poor and you didn't have much things that, you know, many of people have.
جب آپ غریب ہوتے ہیں اور جب آپ کے پاس وہ کچھ نہیں ہوتا جو دوسروں کے پاس ہوتا ہے, اور جب آپ وہ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے ان کی اہمیت کا, اور آپ دوسروں کو ان میں شریک کرنا چاہتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سکینہ حلال گرل کا نام انہوں نے اپنی والدہ کے نام پر رکھا ہے, اور یہاں تمام لوگوں کے ساتھ خاندان کے فرد کے طور پر سلوک کیا جاتا ہے. وہ وہاں آنے والے ایک بے گھر فرد سے کہتے ہیں, تم پر خدا کی رحمت ہو, ہم ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں. ماہ شیو لوہ لی سور گزشتہ 8 مہینوں سے ہر روز اس ریستوران میں آتا ہے. وہ کہتا ہے, میرے خیال میں وہ ایک ولی سخت ہے. آپ دیکھیں وہ ایک بہت نفیس انسان ہے اور اتنا مددگار ہے. آپ دیکھیے میں کسی رحمت کا منتظر تھا, میرے پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہو رہی تھی, میں کسی غیبی امداد کا انتظار کر رہا تھا. پھر وہ نمودار ہوا, اس نے مجھے ایک کارڈ دیا اور مجھے لنچ کے لیے ریستوراں میں دعوت دی. میری خوشی کی انتہا نہ رہی, اور میں وہاں پہنچنے کے لیے انتظار نہیں کر سکا, اور اس کے بعد میں مستقل یہاں آ رہا ہوں. ہی یی کیاک گریکلی بھی اس ریستوراں میں آنے والے مستقل بے گھر افراد میں شامل ہیں. اس کا کہنا ہے, یہ لنچ سے بھی زیادہ ہے. میرے خیال میں وہ اتنا کچھ دیتے ہیں جو سارے دن کے لیے کافی ہوتا ہے. کھانا بہت اچھا ہے اور لوگ نفیس ہیں. میں یہاں کام کرنا پسند کروں گا. قاضی منان کا اندازہ ہے کہ سن 2013 میں جب سے انہوں نے یہ ریستوران کھولا ہے یہاں 80,000 سے زیادہ لوگوں کو مفت کھانا فراہم کیا جا چکا ہے. تاہم ان کے وہ گاہک جو ادائیگی کرتے ہیں ان میں سے بہت سے مفت کھانے کی تقسیم میں اپنا حصہ ڈال کر ان کے اس نصب العین میں ہاتھ بٹاتے ہیں. جیرلین نے تھی ایوانس کا تعلق مینیسوٹا سے ہے. ان کا اس ریستوران میں آنے کا پہلا اتفاق تھا. انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار یوں کیا, میں اور میرے بیٹے نے آج یہاں لنچ کرنے کا انتخاب کیا تاکہ ایک بڑے مقصد کا حصہ اور ایک بڑے نصب العین کا ایک ادنا سا شریک کار بن سکیں. سکینہ حلال گرل کے مالک قاضی منان کا مزید کہنا ہے,
Just uplifting other is a joy for me.
دوسروں کو حوصلہ دینا میرے لیے مسرت کا باعث ہے. اس سے یہ مطلب نہیں کہ آپ کا رنگ کیا ہے اور آپ کس مذہب کو مانتے ہیں. ہم سب انسان ہیں. میں انسانیت پر یقین رکھتا ہوں. میں انسانی اقدار کو جوڑ رہا ہوں اور یہی میرا مشن ہے. قاضی منان کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس ریستوران کے دروازے سے اندر قدم رکھے گا وہ اس کے جسم اور روح کی تسکین کا سامان باہم پہنچاتے رہیں گے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.